الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العشيقين مراد المشتاقين سيد العرب والأجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ فمبلغ العلم فیه انہ بشر و انہ خیر خلق اللہ کلیہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و من عجم دعا الى اللہ فالمستمسکون به مستمسکون بحبل غیر منفصم مولای صلی وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلیہم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے اس درس قرآن میں اور درس حدیث میں گزشتہ کئی جمعے سے مقرر اور مسلسل اسلام کے نظام معیشت پر ہم مختلف اس کے گوشوں کو آپ کی خدمت میں ہم ذکر کر رہے تھے. اسلام معیشت کے حوالے سے اور معاش کے حوالے سے اور کاروبار کے حوالے سے کیا فکر دیتا ہے، اس پر ایک مختصر اور تفصیلی گفتگو پیش کر دی گئی. موجودہ نظام میں جن نظام نے معیشت کو تباہ کر دیا اور جسے ملا وہ بھی پریشانی میں اور جسے نہیں ملا وہ بھی پریشانی میں، اسلام نظام معیشت میں جو اعتدال کا نظام دیتا ہے اور افراط و تفریط گھٹوتی اور بے جا بڑھوتی کے درمیان کی جو متوسطانہ اور متوازن نظام ذکر کرتا ہے، قرآن کریم فرقان حمید نے جو اس کی تفصیلات ذکر کی ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. جس طرح کہ مسلسل آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ اسلام نظام حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی حیات کا جو ضابطہ ہے انسانی زندگی حیات، اس کے جو شرائط ہیں اور زیست اور زندگی کو گزارنے کے جو سلیقے دستور متوازن ہیں، ان تمام پر محیط اسلامی تعلیمات ہیں اور اسی کو کہا جاتا ہے اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. یعنی انسان کی زندگی کے تمام شعبہ پر مکمل گفتگو کرنے والا مذہب اور دین یہ اسلام ہے. انسان کی ضروریات انسان اپنی مرضی سے طے نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے اس کی تکمیل نہیں کر سکتا، اسے کسی رہنما اصول کی ضرورت ہوتی ہے اور رہنما اصول کے ساتھ اس رہنما اصول کی امپلیمنٹ اور اطلاق کے لیے اسے پھر کسی مضبوط اور عاقل اور دانش مند رہنما کی بھی ضرورت پڑتی ہے جو انسان کے تقاضوں کی تکمیل اور اس کے راستے اس کے خطوط استوار کرے اور اس نہج اس راستے کو واضح کرے جس پر چل کر وہ اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات اور اپنی طمع اور اپنی غرض کو حاصل کر سکتا ہے. اور اسی فکر اسی رہنما اصول کو مذہب کہا جاتا ہے اور اس رہنما کامل کو نبی کہا جاتا ہے. انسان مذہب کا محتاج ہے، بغیر مذہب کے انسان اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، اسی لیے کہ اسے کوئی راستہ چاہیے، اسے کوئی ضابطہ چاہیے، کوئی سلیقہ چاہیے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے خیر کو برتنے کی اور خیر کو اصول کرنے کی تمام تر سعادتیں اور تمام تر صلاحیتیں اور تمام تر استعداد اور تمام تر وہ کیفیات خیر انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، لیکن اس کو نکالنا اور خارج میں اس کو نافذ کرنا اور اس سے مکمل فائدہ اٹھانا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اسی لیے ماہرین نفسیات ایک قاعدہ جب انسان کی تاریخ کو مرتب کرتے ہیں، انسان کی نفسیات کو مرتب کرتے ہیں، انسان کے افکار کو مرتب کرتے ہیں، تو ماہرین نفسیات پورا ایک عنوان اور ایک موضوع باندھتے ہیں کہ انسان فطرتاً تقلید پسند ہے، انسان فطرتاً کامل نہیں بلکہ تقلید پسند ہے، وہ کمال اس کے اندر موجود ہے لیکن وہ کسی رہنما کا محتاج ہے، تاکہ اس کی محنت اور اس کی صحبت میں رہ کر جو اس کے باطن کے اندر وہ کمالات موجود ہے وہ خود سے اس کو نہیں نکال سکتا، خود سے اس کا اظہار نہیں کر سکتا، کوئی دستور خارج میں چاہیے، کوئی رہنما خارج میں چاہیے کہ اس دستور اور اس رہنمائی کی بنا پر اس کے باطن میں موجود جو صلاحیتیں ہیں وہ رہنما خارج سے اپنی صحبت اور اپنی تعلیم سے اسے مؤثر بنائے۔ اس عنوان کو ظاہر سی بات ہے نفسیات کو پڑھے بغیر نہ کوئی انسان کو سمجھ سکتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ نفسیات کو پڑھے بغیر کوئی بندہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے حضرات صوفیہ کرام رضوان اللہ المجمعین کی تعلیمات فقہا پر، متکلمین پر اس لیے بڑھ گئی، علماء کے دیگر درجوں پر حضرات صوفیہ کی تعلیم نے برتری اس لیے حاصل کی تھی کہ انہوں نے صرف حکم ہی کو نہیں بتایا بلکہ حکم کے ساتھ اس کے نفسیاتی حل کو بھی بتایا۔ ارتکاب جرم پر جہاں فقہا اور محدثین اور قضاء کے منصب پر فائز اہل علم جہاں پر سزا کی تنفیذ کرتے ہیں، سزا کا حکم دیتے ہیں، مجرم کے جرم کے ثابت ہونے کے بعد اس شرائط اور دعوے اور دلیل اور مدعا علیہ اور قسم تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد جب عدالت کے کٹہرے کے اندر قاضی وقت شرعی تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے جس وقت وہ مجرم کے اوپر سزا کو مرتب کرتا ہے تو ٹھیک کام کرتا ہے، قرآن و سنت کے عین مطابق کرتا ہے، لیکن حضرات صوفیہ کی تعلیم اس قاضی کی بھی فکر پر اس لیے بڑھ گئی، اس لیے مؤثر ہو گئی کہ حضرات صوفیہ قاضی جو شرعی حکم دے رہا ہے اس کے معاذ اللہ منکر نہیں ہوتے بلکہ وہ خود اپنی جگہ پر بہت مضبوط قاضی ہوتے ہیں، قرآن و سنت کے بہترین عامل ہوتے ہیں، قرآن و سنت کی گہرائی اور گیرائی کو مضبوطی کے ساتھ وہ تھامے ہوئے ہوتے ہیں، قرآن و سنت کے ایک ایک نو کو پلک جس طرح فقہا کی نظر میں واضح ہوتا ہے اسی طرح حضرات صوفیہ کی نظروں میں بھی واضح ہوتا ہے، جس طرح محدثین کی نظر احادیث پر ہوتی ہے اس فن سے حضرات صوفیہ بھی مکمل طور پر بہرہ مند ہوتے ہیں، جس طرح مفسر قرآن قرآن کے نظم اور قرآن کے نو کو پلک اور اس کے نزول اور اس کی ترتیب اور اس کی تنفیذ اور اس کے شان نزول سے مکمل طور پر اس کے ترجمے اور اس کی تفسیر اور اس کے ورود اور اس کے اطلاق سے مکمل طور پر واقف ہوتا ہے حضرات صوفیہ بھی اپنے وقت کے بہترین مفسر ہوتے ہیں، لیکن شعبے میں اور امپلیمنٹ اور خدمات کے اعتبار سے شعبے تقسیم ہو جاتے ہیں، ان کا کام صرف تفسیر بیان کر دینا ہوتا ہے، فقہا کا کام صرف شرعی اصول کو بیان کر دینا ہوتا ہے، محدثین کا کام کسی مسئلے پر صرف حدیث کو ذکر کر دینا ہوتا ہے، حضرات صوفیہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان تمام چیزوں کو ساتھ میں لے کر رکھتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کی طرف بھی ضرور آتے ہیں کہ آخر اس نے اس جرم کو کیا ہے تو یہ جرم پر یہ سزا تو شرعی ہے لیکن وہ کیا نفسیاتی خرابی تھی جس کی بنا پر وہ یہ جرم کر گیا، پھر وہ صرف حکم دینے کے ساتھ ساتھ اس نفسیاتی خرابی کو ختم کرنے کے لیے کہ اگر مشین پروڈکٹ صحیح نہیں نکال رہی ہے تو صرف فائل بنا کر آگے بڑھا دینا کہ مشین کام نہیں کر رہی، لیکن ماہر وہ ہوتا ہے جو مکمل طور پر چیک کرتا ہے کہ پرزے میں خرابی کہاں پر ہے، جہاں پرزے کو درست کر دیا جائے تو آگے پروڈکٹ صحیح ہو جائے گی، تو حضرات صوفیہ کا کام انسان کی اس نفسیات سے ہوتا ہے، افکار کی اس اصلاح سے ہوتا ہے کہ آخر فکر کے اندر وہ کون سا رکھنا ہے جس کی بنا پر یہ گناہ کر رہا ہے، جس کی بنا پر یہ چوری کر رہا ہے، جس کی بنا پر یہ بدکاری کر رہا ہے، جس کی بنا پر یہ خطائیں اور خیانت کر رہا ہے، وہ حکم بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں سسٹم کو بھی درست کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی کار خیر کے اندر آ کر کسی بات کا ارتکاب کرتا ہے تو یقیناً وہ اسے مستحب، اسے ثواب، اسے جنت کا باعث، اس کی پذیرائی، شرعی حکم و بشارات اور مبشرات اس کے سامنے ذکر کرتے ہیں، لیکن ساتھ اس کے سسٹم کے اندر اس چیز کو اور فعال کرتے ہیں تاکہ یہ اسے اور درجہ آگے بڑھ کر نیکی کر سکے۔ تو اس لیے یہ بات میں نے تھوڑی تفصیل سے اس لیے عرض کیا ہے کہ حضرات صوفیہ کی تعلیم اور حضرات فقہا کی تعلیم، حضرات صوفیہ کی تعلیم اور حضرات محدثین کی تعلیم میں بنیادی طور پر اگر فرق یہ ہے کہ اگر حضرات صوفیہ کو پڑھا جائے، کشف المحجوب شریف کو پڑھا جائے، امام غزالی کے احیاء العلوم کو دیکھا جائے، ان کی کیمیاء سعادت کو دیکھا جائے، ان کی منہاج العابدین کو دیکھا جائے، امام الصوفیہ حضرت امام ابو القاسم القشیری جو سرکار غوث اعظم کے دور سے پہلے گزرے ہیں، ان کی مضبوط تصوف پر کتاب رسائل قشیریہ کو دیکھا جائے، اور اسی رسائل قشیریہ کی تلخیص اور نچوڑ جو ہے وہ داتا صاحب نے اپنی کتاب کا ماخذ اس کتاب کو بنایا ہے رسائل قشیریہ کو، اور اسی سے آپ نے کشف المحجوب شریف کو مرتب کیا ہے. اسی طرح عوارف المعارف ہے حضرت شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی. تو یہ تمام کتابوں کو اگر آپ دیکھیں گے اور فقہ کی کتابوں کو دیکھیں گے، حدیثوں کی کتابوں کو دیکھیں گے، تو آپ کے اندر فکر خود بخود ڈیولپ ہوگی، آپ کے اندر فکر آئے گی کہ یہ حضرات صرف احکام پر گفتگو کرتے ہیں، یہ حضرات صرف نقل کو آگے بڑھانے پر گفتگو کرتے ہیں، اور حضرات صوفیہ نقل کے ساتھ انسان کی شخصیت کا بھی معائنہ کرتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور وہ علم نفسیات کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس لیے ان کی تحقیقات، ان کی تلقینات، ان کی تبلیغ مؤثر ہوتی ہے، اور ایک بندہ اگر ان کی بارگاہ میں چور کی حیثیت سے آتا ہے تو یقیناً ان کی تلقین، ان کی صحبت، ان کے انداز سے وہ ابدال بن جاتا ہے. تو ان تمام باتوں کا لب لباب اور خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کو سمجھنے کے لیے علم نفسیات بہت ضروری ہے. اس کے افکار، اس کے خیالات، اس کے اٹھنے والے، اس کے باطن میں اٹھنے والے جذبات، چاہے وہ خیر کے ہوں یا شر کے ہوں. خیر کے جذبات ہیں تو اس کی معراج کیا ہے، اور خر کے اور اس شر کے جذبات ہیں اور برائی کے جذبات ہیں تو اس کی پسپائی کے ذرائع کیا ہیں. یہ انسان کے ظاہر میں کوئی چیز نظر نہیں آتی. میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ میری بات کو سن رہے ہیں، لیکن اندر ایک دنیا آپ کے اندر بھی روانہ ہے اور میرے اندر بھی ایک دنیا روانہ ہے. تو لہذا حضرات فقہا اور محدثین یہ ظاہر کے طبیب ہوتے ہیں، اور حضرات صوفیہ باطن اور ظاہر دونوں کے طبیب ہوتے ہیں. جس کو ایک بڑے پیارے انداز کے اندر داتا صاحب نے بھی ذکر فرمایا تھا، فرمایا کہ فقہا کا کام حضرات، حالانکہ حضرت داتا گنج بخش علی حجبری خود بہت بڑے مفتی ہیں، ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا، اور حال میں ہمارے پاس ایک مطالعے میں میری کتاب آئی ہے، علم کلام کی کتاب ہے، علم عقائد کی کتاب ہے، اور بڑی مضبوط کتاب ہے، اہل سنت کے نظریات، حضرت علامہ امام ماجد ماتوریدی علیہ رحمہ کے نظریات پر. کیونکہ علم کلام کے دو امام بڑے مشہور ہوئے ہیں، ایک امام ابو الحسن الاشعری اور ایک امام ماجد ماتوریدی. جس طرح فقہ کے اندر چار اماموں کا نام آتا ہے، امام اعظم حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، جنہوں نے فقہ کی راہ کو آسان کر کے، اصول کو مرتب کر کے قوم اور عوام تک اور اہل علم تک وہ اصول وضع کیے ہیں، وہ رہنما اصول دیے ہیں کہ ان ضابطوں کی پاسداری کر کے ہم اپنی ضروریات اور کو حاصل کر سکتے ہیں. فقہ سمجھ کو کہتے ہیں. تو شرعی حکم کو حاصل کرنے کے لیے مجتہد جس سمجھ کو وہاں پر لگا دیتا ہے اس کو اجتہاد کہتے ہیں. اسی طرح قرآن و سنت سے جو عقیدے ثابت ہیں، تو عقیدے تو ثابت ہیں، لیکن اس عقیدے کی تفہیم، اس عقیدے کے مکمل معلومات اور اس عقیدے کے مکمل سمجھ حاصل کرنے کے لیے ہمیں پھر کسی مقتدا کی ضرورت پڑتی ہے. اور علم کلام کے اندر جو مقتدا ہوتے ہیں ان میں دو حضرات سب سے سر فہرست آئے ہیں، جس طرح فقہا کے اندر آئے ہیں، یہ ہیں امام ابو الحسن الاشعری اور حضرت امام ماجد ماتوریدی علیہ رحمہ. اہل سنت کی اکثریت، اہل سنت جو معتزلہ کے مقابلے میں ہے، جو شیعہ کے مقابلے میں ہے، ان کی وہ اکثریت جس بات کی رہنمائی حاصل کرتی ہے وہ حضرت امام ماجد ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریحات، تعویلات اور ان کی باتوں پر حاصل کرتی ہے. یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ تحقیقی لوگ ہیں، پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، کسی کتاب کو پڑھیں تو یہ اصول آپ کے سامنے رہے، تاکہ اس اصول اور ضابطے سے آپ کسی فن کو سمجھ سکیں اور اس کے بنیادی پرنسپل اور اصول سے آپ مکمل طور پر واقفیت حاصل کر سکیں. تو امام ماجد ماتوریدی علیہ رحمہ کے اصول پر مرتب کی ہوئی کئی کتابیں، لیکن ایک بڑی مشہور کتاب جو اہل سنت کے بالکل واضح نظریات پر، جس میں آپ آنکھ بند کر کے انگلی رکھیں اور جو عقیدہ لکھا وہ بس وہی ٹھیک ہے اور قرآن و سنت کا ماخذ ہے. تو تمام اہل سنت، میں اہل سنت کو اس وقت شیعہ کے مقابلے میں بول رہا ہوں، تو اہل سنت جو ہیں، تمام اہل سنت اس کتاب کو بڑا معتبر مارتے ہیں. اور یہ کتاب امام عبد الشکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے التمہید، یہ علم کلام کی بڑی مضبوط کتاب ہے. یہ التمہید کے جو مصنف ہیں علامہ عبد الشکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ داتا گنج بخش علی حجبیری کے ہم اثر ہیں، انہی کے زمانے کے ہیں، اور ان کی کتاب نے اتنی شہرت حاصل کیا، اتنی بلندی حاصل کی، اتنا نام حاصل کیا کہ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ صرف محض ایک پیر فقیر کے نام سے یاد کرتے ہیں، جبکہ آپ کا مکمل ایک دارالعلوم تھا جس کے آپ شیخ الحدیث تھے، اور گرد و نواح سے لوگ اپنے سوالات آپ کے پاس پیش کرتے تھے، اور اس وقت پنجاب کی سرزمین سے لے کر اس پنجاب تک بڑے بڑے محدثین اور مفتیان کرام اپنے فتووں کی تصدیق کے لیے فتویٰ لکھنے کے بعد حضرت بابا صاحب کی خدمت میں پیش کرتے تھے. اور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفیہ کے اتنے عظیم مفتی اعظم تھے کہ آپ خود بھی فتویٰ تحریر فرماتے، اور ساتھ میں بر صغیر کے بڑے بڑے اجلہ علماء آپ سے اپنے فتوے کی تصدیق لیتے، اور جس کے فتووں پر بابا صاحب کے دستخط ہوتے وہ فتویٰ بڑا معتبر ہوا کرتا. تو یہ بات بھی ذرا ذہن میں رکھیں. بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ سے جب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیعت و خلافت کے لیے جب حاضر ہوئے تو اس وقت بابا صاحب اسی کتاب تمہید کا درس دے رہے تھے، جو علم کلام کی کتاب ہے، عقیدہ کی کتاب ہے، اس کا درس دے رہے تھے. اور آپ نے خواجہ نظام الدین نظام ملت و دین قدس سر العزیز نے جب بیعت کی ہے بابا صاحب کی، تو بابا صاحب نے خلافت کو مشروط کیا اس کتاب کے ساتھ، اور کئی مہینوں تک خواجہ نظام الدین اولیاء کو اپنی خدمت میں بٹھا کر یہ پوری کتاب پڑھائی ہے. اور کتاب پڑھانے کے بعد اس عقیدہ، حالانکہ خواجہ نظام الدین اولیاء خود اپنی جگہ پر دہلی کے بہت بڑے عالم تھے، اور ان کا خود دار الافتاء اور باقاعدہ فتوے کا منصب اور فتوے کے مقام پر آپ، فتوے کے منصب پر آپ فائز تھے، اور دہلی کے اندر آپ کا لقب مفتی اعظم کے نام سے تھا، اور دور دراز سے لوگ اسفار اور سفر کر کے آپ سے حدیث شریف پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. یہی حضرت غوث اعظم کا بھی تھا، غوث اعظم کا آستانہ آپ کا مصلی ہی تھا. فجر کی نماز کے بعد آپ درس حدیث دیتے تھے، اور ظہر تک آپ حدیث شریف کا درس دیتے، اور درس دینے کے مطابق نہیں جس طرح میں درس آپ کو دے رہا ہوں یہ نہیں، بلکہ اجلہ علماء کتابیں لے کر آپ کے سامنے بیٹھتے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضا عنہ ان کو حدیث پڑھاتے. جس طرح ایک تلمیز استاد سے سوال کرتا ہے، جرح کرتا ہے، بحث کرتا ہے، اسی طرح وہ اجلہ علماء آپ کے سامنے زالو تلمس کو شاگردی کا شرف اختیار کر کے آپ کے سامنے بیٹھتے، اور آپ پر سوالات کی بھرمار کرتے. اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو حدیث کے بھی بہت بڑے امام تھے، ان کی سمجھ کے مطابق علم حدیث کی روح سے ان کا جواب مرحمت فرماتے. ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ تجوید پڑھاتے، قرات کے احکام پڑھاتے، اور اس کے بعد جب عصر کی نماز ہو جاتی تو عصر کی نماز کے بعد آپ نے خاص خلفاء اور مریدین جو دم کے لیے آئے ہیں، دعا کے لیے آئے ہیں، ان سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ملاقات فرماتے، یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو جاتا. اور ہمارے صوفیہ کا طریقہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں، جہاں پر آستانے اپنی اصل صورت میں موجود ہے، اور وہاں پر بازاری نہیں ہے، وہاں پر دنیا داری نہیں ہے، وہاں پر دنیا کی سوداگری نہیں ہے، وہاں پر واقعی میں صوفیہ کا وہ نظام و حرمت باقی ہے، وہاں پر آج بھی آپ اس نظام کی پاسداری دیکھیں گے کہ مریدوں سے ملاقات عصر سے مغرب کے درمیان ہوتی ہے. اور مغرب کی نماز کے بعد حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے دارالافتاء تشریف لے جاتے، اور جتنے علاقوں سے فتوے آتے اس کا جواب دیتے. عشاء کی اذان جب مؤذن دیتا آپ مصلی پر تشریف لاتے، عشاء کی نماز پڑھاتے، عشاء کی نماز کے بعد مؤذن دروازہ بند کر دیتا، آپ مسجد میں تنہا رہ کر سفر غوثیت پر روانہ ہو جاتے. یہ ہے حضرات صوفیہ کی زندگی کا پورا نقشہ. آج جی یہ تو ملاؤں کا کام ہے، تو میں نے کہا جناب یہ سارے مولانا تھے، لیکن یہ وہ مولانا تھے جنہوں نے اپنے علم پر عمل کیا تھا، اور اپنے علم پر اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا تھا. تو چادرے اور دستارے ولایت ان کے سروں پر سجا دی گئی، اور خلعتِ ولایت ان کے کاندھوں پر ڈال دی گئی تھی. تو یہی حضرت، میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، پھر یہ حدیث جو میرے سامنے ہے وہ آپ کی خدمت میں نے رکھنا ہے، اس بات کو میں نے ذکر کرنا ہے اس وجہ سے آپ کی ذہن سازی کے لیے، ذہن میں ڈالنے کے لیے، کیونکہ ہر قسم کے دوست ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں. یقیناً جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ اچھے انداز میں سمجھنے والے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اس سے زیادہ انداز میں سمجھانے والے بھی میرے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوں گے، میں ان کے علم کی قدر کرتا ہوں. لیکن جمعۃ المبارکہ کے اس اجتماع کے اندر کثیر تعداد ہمارے ان سادہ لو مسلمانوں کی ہوتی ہے جو سطحی ذہن رکھتے ہیں. جب تک ان باتوں کی بنیاد باندھ کر وہ اصل مخز ان کے سامنے رکھا جائے تو اس بات کی اہمیت شاید ان کے نظروں کے اندر اجاگر نہ ہو سکے. تو میں آخر میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو باقاعدہ یہ علم کلام عقیدے کی کتاب التمہید سبقن سبقن پڑھائی، اور اس کے بعد ان سے باقاعدہ باس پرس کی، کیا سمجھا، اس کا کیا جواب ہوگا، اس کے بارے میں کیا کہو گے، صفات ذاتیہ کے بارے میں کیا کہو گے اللہ کی، صفات فعلیہ کے بارے میں کیا کہو گے، نبوت کے بارے میں کیا کہو گے، نبوت کی شرائط کے بارے میں کیا ہو گے، ایمان بالآخرت کے بارے میں کیا کہو، عقل کیا ہوتی ہے، علم کیا ہوتا ہے. جو ساری بحث کے بعد جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے سب صحیح جواب مرحمت فرمائے تو آپ نے پیشانی پر بوسا لیا اور قلم اٹھا کر آپ کے لیے خلافت کو مرتب فرمایا. اور خلافت کو مرتب فرمانے کے بعد ساتھ ساتھ اس کتاب کتاب تمہید کی بھی اجازت فرمائی. اور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فری شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے کہ اب تمہارے لیے بھی پابندی ہے کہ اپنے درس کے اندر اس کتاب کو شامل رکھو. یہ بات میں صرف آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صوفی جاہل نہیں ہوتا, اپنے وقت کے سب سے بڑے متبحر عالم ہوتے ہیں. ہاں وہ اظہار نہیں فرماتے لیکن جب وقت آتا ہے تو ان کی تحقیقات آج بھی موجود ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے وقت کے سب سے بڑے صوفی تھے, ان کی کتابیں پڑھ کے تو دیکھیں آپ, بڑے بڑے علماء انگوشت بندان ہیں کہ جناب حدیثوں اور فقہ کو اس طرح بھی سمجھا جاتا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی میرے آقا حضور اعلی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی ہیں لیکن ان کی کتابیں آپ پڑھ کر دیکھیے انسان شزدر اور حیران رہ جاتا ہے کہ قرآن و سنت کو اس طرح بھی سمجھا جاتا ہے. تو حضرات گرامی یہ وہ طبقہ ہے جن پر علم نے اپنا عرفان چھوڑا ہے. ان تمام باتوں کے بعد نچوڑ کیا نکلا, حضرات صوفیہ کی تعلیم یہ ہے کہ وہ انسان پر تبلیغ یا کسی شخص پر جب تبلیغ کرتے ہیں تو اس کی نفسیات کا پہلے مطالعہ فرماتے ہیں. جس طرح کہ میں نے ابتدائی گفتگو میں یہ بات آپ کے سامنے کی تھی کہ علم نفسیات کے اندر ایک بنیادی قاعدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان فطرتن تقلید پسند ہے, یعنی انسان فطرتن یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی رہنما ملے جو میری تربیت کرے, جو میری اصلاح کرے اور مجھے لے کر آگے چلے. تو جو رہنمائی کا اصول ہوگا, سلیبر اور نصاب ہوگا, وہ مذہب ہے اور اس کو شریعت کہا جاتا ہے. اور جو رہنما کامل آگے بڑھ کر اس کو سمجھاتا ہے اسی کو پیغمبر, اسی کو نبی, اسی کو رسول اور اسی کے نائبین کو اولیاء اور علماء کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب آئیے اسی تناظر کے اندر ایک حدیث پاک میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں, ورنہ یہ موضوع کو ایسا ہے کہ دل پر شہد گراتا چلا جاتا ہے. لیکن اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو آرام ہو ہی جائے گا, ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. تو اسلام کے نظام معیشت میں کیوں اسلام کا یہ نظام کیپٹلزم سے اور سوشلزم سے مکمل الگ ہے اور دونوں کو نظام کو چیلنج کرتا ہے, تو صرف کھاتوں میں دیکھ کر ایک دنیا دار اس چیز کو نہیں شخص سمجھ سکتا, لیکن اگر کیفیات اور اس کے ثمرات اور باطن میں اترنے والا ایک ایک اثر کو اگر وہ ملحوظ رکھے تو اس کے سامنے بات آئے گی کہ کیپٹلزم یا سوشلزم آپ کی ظاہری کسی ایک گوشے کی, تمام کی نہیں, ایک گوشے کی تکمیل کر سکتا ہے, لیکن وہ ایک گوشے کی تکمیل آپ کے باطن کی کئی خرابیوں کو پیدا کر دیتا ہے. آپ کے نظام کی بربریت میں بارہا عرض کر چکا ہوں, آج کی دہشت گردی, آج کی افراتفری, آج کی سیاست جیسی مقدس شعبے میں کھینچم تانی, فراڈ, کرپشن اسی نظام معیشت کا نتیجہ ہے. اسی آج مارکیٹ کے اندر اہل خیر داڑھی پگڑی ہونے کے باوجود بندہ کرپشن میں مبتلا ہے, دینداری نماز کے باوجود بندہ فراڈ کے اندر مبتلا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی نظام کو چھوڑ کر جس برے نظام کو, چاہے رشیا نے وہ نظام سوشلزم کے نام سے پیش کیا ہو یا آج نظام گورے پیش کر رہے ہیں کیپٹلزم کے نظام سے, تو اس میں مال کو ہتھیانے اور ہڑپ کرنے کی چیز ہے. چاہے وہ عورت کو برہنہ پیش کر کے آپ نے مال بیچنا ہو, چاہے بچے کی گردن پر الٹی چھری چلانی ہو, آپ کو مال حاصل کرنا ہے. مال آپ کی جیب میں آ جائے چاہے پورا معاشرہ تباہ برباد ہو جائے, اخلاقی پسیے میں چلا جائے, اسلام یہ بات نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے ایک لقمہ بھی اگر تم کھاؤ اس سے تمہارا معاشرے کا امن جڑا ہوا ہے, اس سے تمہارے رشتہ داروں کا سکون جڑا ہوا ہے اور اس سے تمہارے باطن کی اچھائی جڑی ہوئی ہے. تو اسلام جب ایک نظام دیتا ہے تو فرد کا نہیں دیتا بلکہ اجتماع کا دیتا ہے. اور اس پر حضرت سپاہ کو آپ سماعت فرمائیے اور ہم ایسے بننے کی دعا کریں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت حذیفہ بن معان ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ دیکھیں نفسیات کے اعتبار سے, ان رجلا کان فی من قبلکم آتاہ ملک, سگا فرماتے تم سے پہلے ایک آدمی تھا جب وہ مر گیا تو فرشتے اس کے پاس آئے, لیقبض روحہ, ابھی تجارت اور معیشت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اسلام کے نظام معیشت میں, اسے پوچھا گیا جب اس کی روح قبض کر دی گئی تو اس سے پوچھا گیا هل عملت من خیر, آپ نے کوئی نیک کام کبھی کیا ہے, کیونکہ آپ کے بارے میں تو ہمیں بہت کچھ لکھ کر دیا گیا ہے اور آپ کی پذیرائی اور آپ کی ستائش کے تو ڈنکے ہم بجانے آئے ہیں, تو ذرا یہ بھی تو بتائیں آپ نے عمل کیا کیا ہے. اس نے کہا جی میں تو ایک بیپاری ہوں. قال ما اعلم, میں تو ایک بیپاری آدمی ہوں, میں تو کاروبار بازار میں کرتا تھا, مجھے نہیں پتا میری کیا نیکی ہے. کہا پھر بھی آپ غور کریں. قیل له انظر, کہا غور کریں آپ اس بات پر, آپ کی کوئی نیکی ضرور ہے. قال ما اعلم شيئا غير اني كنت ابايع الناس في الدنيا, وہ کہتے ہیں کہا مجھے صرف اتنا یاد ہے جس کو آپ نیکی کہتے ہیں, یقیناً جس بات سے میرا دل خوش ہوتا تھا وہ ایک ہی بات تھی, یہ کہ جب میں دنیا کے اندر تجارت اپنی دکان پر بیٹھ کر کرتا تھا, اجاریہم فنظر مؤثرا وتجاوز عن المؤثر, میں مالدار آدمی جب مجھ سے سودا لے کر جاتا اور مجھ سے مہلت طلب کرتا کہ میں آج پیسہ نہیں دے سکتا کل دے دوں گا, تو میں اسے مہلت دے دیتا تھا. وہ تجاوز عن المعسر, اور جب تن دس میرے پاس آتا وہ کہتا جی نقصان ہو گیا, تھوڑا سا مال تھا آپ نے دیا تھا, دے دوں گا لیکن مجھے کوئی رخصت دے, تو کہا میرے پاس مال اتنا تھا, یہ کہ تھوڑا سے ہوتا تو میں اشار کر کے معاف کر دیتا تو یہ نیکی ہوتی, لیکن میں نے تو یوں ہی اسے معاف کر دیا, ٹھیک ہے تو غریب آدمی تیرے سے میں نہیں چاہتا. تو فرمایا کہ میں یہ کرتا تھا, تو فرمایا وادخلہ اللہ الجنہ, متفق علیہ, اور حدیث کے اندر ہے فقال اللہ انا حق تجاوز عنی عبدی, تو کہا اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تو اللہ کے بندوں پر یہ کرم کرتا تھا کہ مالدار آدمی کا تجھ سے مال لے جائے اور وہ دینے میں کسی جگہ پر اس کا پیسہ پھنس گیا, تجھ سے رخصت مانگے تو اسے رخصت دے دیتا تھا, اور تنگ دست تیرے پاس آ جائے تو اسے معاف کر کے کبھی اس کا سارا قرضہ ہی معاف کر دیتا تھا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا احق تجاوز عن عبدی, میں ہوں جو اپنے بندوں سے رخصت کرنے والا ہوں, تو نے میرے فعل پر عمل کیا ہے, جا آج تیرے کسی قصور کو ہم نہیں دیکھیں گے, اور جسے تو سب سے چھوٹی نیکی سمجھتا ہے اس کے صدقے ہم تیرے سارے بڑے گناہوں کو معاف کر دیں. تو یہ حدیث ہمارے سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں نیکی کو اتارے اور ہمیں اخلاص کے زیور سے وابستہ کرے. واخر دعوانا الحمدللہ.